بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. آپ کا پہلا سوال یہ ہے کہ یہ جو کفار کے نیک اعمال ہیں ان کی وجہ سے ان کا عذاب قیامت والے دن ہلکا جو ہونا ہے. اللہ اکبر. دوسرا, آپ نے یہ بھی سنا ہوا ہے بلکہ بہت ساری آیات کا بھی مفہوم ہے کہ فجعلنا ہبا منثورا, کہ ان کے اعمال جو ہیں وہ رائے گاں جائیں گے اور ان کو جو ہے وہ کچھ فائدہ نہیں ہوگا. تو ان دو باتوں میں تطبیق کیا ہے؟ سر بات سمجھ لیجئے گا کہ وہ ان کے اعمال جنت میں جانے میں انہیں کوئی فائدہ نہیں دیں گے, اس اعتبار سے وہ سب ہوا منصورا ہیں. لیکن کافروں کے نیک اعمال ان کے عذاب میں تخفیف کا سبب بنیں گے, اس کے اپنے دلائل الگ سے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ابو طالب جو ہیں وہ آپ کی حمایت کرتے تھے اور آپ کو تکلیف سے بچاتے تھے, کافروں کے مشرکوں کی دوسری تکلیف سے, اور آپ کا دفاع کرتے تھے, تو کیا ان کا یہ والا اعمال انہیں جو ہے وہ کوئی فائدہ دے گا, انہیں کوئی فائدہ دے گا؟ مسلم کی روایت میں یہ پوری وضاحت موجود ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جی ہاں, انہیں یہ فائدہ دے گا. تو ان کے جو ہے انہیں جہنم میں ایک آگ کی جوتی پہنا جائے گی جس سے ان کا دماغ تک جو ہے وہ بھی پگھل رہا ہوگا, اور سب سے ہلکا عذاب ان کو ہوگا جہنم میں. ابو طالب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشے میں سکے چاچا ہیں لیکن مسلمان نہیں ہوئے تھے. تو اسی طرح قرآن مجید نے جب سورۃ مدثر کی وہ آیات جو بیان فرمائی ہیں کہ جہنمیوں سے جب پوچھا جائے گا ما صلککم فی سقر, کہ تم جہنم میں کیوں آئے, تو وہ کہیں گے ہم نمازی نہیں تھے, لم نکو من المصلین ولم نکو نطعم المسکین وکنا نکذب بیوم الدین, ہم جو ہے نمازی نہیں تھے, مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے, اور ہم آخرت کو جھٹلاتے تھے. تو آخرت کو جھٹلانے والا کوئی مسلمان تو نہیں نہ ہوتا. تو گویا کہ کافر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے, تو گویا کہ نماز پڑھنا, مسکینوں کو کھانا کھلانا, اس چیز کا حکم کافروں کو متوجہ ضرور ہے, لیکن ان کے وہ اعمال فائدہ انہیں دیں گے جب وہ ایمان لائیں گے, یعنی جنت میں جانے کا فائدہ. اور یہ مفہوم ہے کہ ان کے اعمال جو رائے گاں جائیں گے یعنی جنت میں جانے میں انہیں کوئی فائدہ نہیں دیں گے. ان دو باتوں کو اگر ہم الگ الگ سمجھیں تو یہ جو ہے یقیناً بات سمجھ آ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ چیز بھی بیان فرمائی ہے اور اللہ تعالیٰ نے وہ چیز بھی بیان فرمائی گئی. تو رائے گاں کا مطلب یہ ہوگا کہ جنت میں جانے کا کوئی فائدہ نہیں دیں گے, اور جہاں فائدے کی بات بتائی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ عذاب ان کا جہنم میں ضرور ہلکا ہوگا. لیکن یہ ذہن میں رکھ لیں کہ جہنم کا جو ہلکا سے ہلکا بھی عذاب ہے تو دنیا کی تکلیفیں اس کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہیں. یعنی جہنم کا ایک انگارہ جو ہے وہ پوری دنیا کو جلانے کے لیے کافی. دنیا کیا, اس سے اور بھی کتنا کچھ بڑا ہو تو سب کچھ جل کے راکھ ہو جائے گا. اور یہ دنیا کی آگ جو ہے اس جہنم کے ایک انگارے کو 70 دفعہ جو ہے وہ ٹھنڈا کرنے کے بعد جو ہے یہ دنیا کی آگ ہے, تو وہ جہنم کیا کتنی تیز ہوگی. اور اس کا جتنا بھی عذاب ہلکا کر دیا جائے, جتنا بھی عذاب ہلکا کیا جائے, وہ جنت کے مقابل میں ایسے ہی ہے کہ دنیا کے اعمال ان کے رائے گاں جائیں گے. تو یہ ہے مفہوم. بہرحال اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو دونوں باتیں جو ہے وہ اس سائڈ پہ سمجھنی چاہیے. جی, دوسرا سوال جو ایون بھائی آپ نے بتایا ہے کہ افضل اور بہتر یہ ہے کہ وہ عورت وضو کر لے جو اپنے بچے کو اس کا جو ہے وہ دھوتے ہوئے ہاتھ لگتا ہے, یعنی یا اس کا جو ہے وہ اللہ اکبر, تو یہ جو ہے یعنی عورت اگر اپنے بچے کو دھوتے ہوئے اس کی شرمگاہ کو ہاتھ لگ جاتا ہے یا پیمپر وغیرہ کو چینج کرتے ہوئے تو بہتر یہ ہے اس کا وضو کر لے. باقی جو اصل حدیث ہے وہ تو اس انداز سے ہے کہ من مسدہ کرہ فلیتوضا, جو انسان اپنے شرمگاہ کو بغیر کسی رکاوٹ کے ہاتھ لگا لیتا ہے تو اس کا وضو ختم ہو جاتا ہے, اسے وضو جو ہے وہ کرنا چاہیے. تو عورت اگر اس طرح کرتی ہے تو اس کے بارے میں کوئی واضح چیز کہنا تھوڑا تو مشکل ہے. کچھ ایسے مسائل ہوتے ہیں کہ انسان ان میں کوئی فیصلہ دینا مشکل لگتا ہوتا ہے, تو ان مسائل میں ایک یہ مسئلہ بھی ہے. تو بہتر اس میں کر سکتے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ عورت اگر وضو کر لے دوبارہ نماز پڑھنے کے لیے تو زیادہ بہتر ہے, اگر عورت کا ہاتھ جو ہے وہ بچے کی شرمگاہ کو لگا ہے تو. جزاک اللہ واسن. جی سوال یہ ہے کہ عورت کے جو مخصوص ایام کی وجہ سے روزے چھوٹ جاتے ہیں وہ کٹھے رکھنے ہوتے ہیں بعد میں یا الگ الگ؟ کوئی دونوں طرح جائز ہیں, کٹھے بھی رکھے جا سکتے ہیں اور الگ الگ بھی رکھے جا سکتے ہیں. ایسا کوئی لازم نہیں ہے کہ وہ روزے جو ہیں جو بعد میں گنتی پوری کرنی ہے لازم ہے کہ وہ کٹھے رکھے جائے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو یہاں پہ میں ایک سوال کا جواب دینا چاہتا ہوں اور جو مجھے پرائیویٹ میں آیا ہے, تھوڑی سی وضاحت ہے لیکن میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ ہم اپنے بچوں کو ایسی چیزیں بتائیں اور ایسا نہ ہو کہ اپنے بچوں کو اتنا غافل رکھیں اسلامی معلومات کے بارے میں کہ وہ بچے جو ہیں انہیں بالکل کوئی پتہ نہ ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ کرے, ہم بڑے لوگ بھی اکثر ان معلومات سے دور ہوتے ہیں. تو یہ چیز کی میں وضاحت کر دینا چاہتا ہوں کہ بیت المقدس اور کعبہ جو ہے یعنی بیت اللہ, مسجد حرام اور مسجد مقدس دو الگ الگ جگہ ہیں. مسجد حرام اور مسجد بیت مقدس دو الگ الگ جگہ ہیں. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ایک ہی جگہ کا نام ہے. مسجد حرام مکہ مکرمہ میں ہے اور مسجد اقصی جو ہے یہ فلسطین میں ہے, فلسطین میں ہے. اور مکہ سے یعنی شمال کی طرف جائیں, شمال کی طرف جو ہے یہ فلسطین کا علاقہ بنتا ہے جو تقریباً اس دور میں پیدل اگر یا سواریوں پہ جو اس دور میں سفر کیا جاتا تھا وہ پورے ایک مہینے کا سفر ہے مکہ سے. آج کل تو ظاہر ہے یعنی گھنٹوں کا سفر ہو سکتا ہے لیکن اس دور میں یہ مہینے کا سفر تھا. تو فلسطین میں بیت المقدس ہے جو پہلا قبلہ تھا اور مسجد حرام اور کعبہ جو ہے وہ مکہ مکرمہ میں ہے, سعودی عربیہ میں ہے. دو الگ الگ ملک ہیں اس وقت. امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی. جزاک اللہ احسن الجزاء. جی یہ دونوں ایک جگہ کا نام نہیں ہے. تو ایسی اس معلومات جو ہوتی نا ہم سب کو جاننی چاہیے اور اس طرح کی معلومات جو ہیں وہ آگے ہم اپنے بچوں کو بھی سکھائیں تاکہ اسلام کی بنیادی چیزوں کا تو ہمیں پتہ ہو نا. بیت المقدس کیا ہے, کعبہ کیا ہے, قبلہ کیا ہے, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کس طرح ہے, کون سی چیزیں ہیں, تو ان چیزوں کے بارے میں کم از کم ہر مسلمان کو پتہ ہونا چاہیے. جزاک اللہ احسن. جی سوال یہ ہے کہ روزے کی حالت میں دانتوں کو برش کیا جا سکتا ہے؟ ہاں کیا جا سکتا ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جیسے مسواک کی جاتی ہے تو اس کا بھی ایک ذائقہ اور لذت ہوتی ہے جو انسان کو محسوس ہوتی ہے, کیا جا سکتا ہے. لیکن ایسی کسی برش سے بچنا چاہیے ٹوتھ وغیرہ سے کہ جس کا اثر گلے میں جا سکتا ہو, تو بہتر یہ کہ انسان بچ جائے. خالی برش کر لے تو زیادہ بہتر ہے. لیکن یہ ہے کہ مسئلے کے لحاظ سے ہم اس کو ناجائز نہیں کہہ سکتے ہیں, بشرط یہ کہ گلے میں نیچے نہ جائے. جو چیز گلے میں نیچے جا رہی ہے وہ ناجائز ہے. جزاک اللہ احسن. جی جی وعلیکم. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سسٹر, جو لوگ یعنی نماز میں بیٹھ کر باقاعدہ سجدہ نہیں کر سکتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ سجدے کے لیے اور رکوع کے لیے تھوڑا سا جھکے آگے کو, رکوع کے لیے تھوڑا سا کم جھکیں اور سجدے کے لیے تھوڑا سا زیادہ جھکیں, یہ ہے اصل طریقہ. اب وہ کسی ٹیبل پہ سجدہ کرنا یا کسی لکڑی پہ سجدہ کرنا یا کوئی ایسی چیز بنائی ہوئی ہو جس پہ وہ سر رکھ کے سجدہ کر لیں, ایسا صحیح نہیں ہوتا ہے. کچھ ایسی چیئر وغیرہ بنی ہوتی ہیں جس کے آگے تھوڑی سی جگہ بنی ہوتی ہے بک وغیرہ کتاب وغیرہ رکھنے کی, تو وہاں پر ہاتھ رکھ کے وہ سجدہ کر لیتے ہیں, رکوع کر لیتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ بہتر نہیں ہے. بہتر یہ ہے کہ اپنے ہاتھ اپنے گھٹنوں پہ ہی رکھتے ہوئے سجدے کے لیے تھوڑا سا زیادہ جھک جائیں اور رکوع کے لیے تھوڑا سا کم جھکیں, یہی ان کا سجدہ. اور کھڑے ہیں یعنی بالکل بیٹھ بھی نہیں سکتے ہیں چیئر پہ, تو کھڑے ہو کر کرنا ہی ہے, تو پھر سر کو جتنا کہ جھکا سکتے ہیں سجدے کے لیے زیادہ جھکائیں, رکوع کے لیے کم جھکائیں, یہی ہوگا. یعنی کسی ٹیبل پہ یا کسی ایسی لکڑی وغیرہ پہ سجدہ نہ کیا جائے, اپنے استطاعت کے مطابق جو جھکنا ہے وہی ان کا سجدہ اور رکوع ہوگا. امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی. جی جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جب انسان جہاز میں سفر کر رہا ہوتا ہے تو انسان کو اگر یہ پتا ہو کہ نماز کے آخری ٹائم تک کہیں نہ کہیں ہم پہنچ جائیں گے اور وہاں پہ نماز کا آخری ٹائم مل جائے گا, تو انسان کو فرض نماز وہاں نہیں پڑھنی چاہیے, اور کہیں بھی جب جہاز اترے گا تو وہاں پہ آخری ٹائم نماز کا مل سکتا ہو تو وہاں پر نماز پڑھے. لیکن اگر انسان کو پتا ہے کہ نماز کے آخری ٹائم تک ہماری فلائٹ اتنی لمبی ہے, اتنا زیادہ ٹائم ہے کہ وہاں پہ نہیں پہنچے گا, اور انسان اس فلائٹ میں نماز کے ٹائم کے شروع ہونے سے پہلے بیٹھا ہو اور ختم یعنی گویا کہ 5-6 گھنٹوں کا سفر ہے یا اس طرح ہے, تو ایسی صورت میں انسان جہاز میں نماز پڑھ سکتا ہے. تو انسان کو جہت متعین کرنا, قبلے کی متعین تو نہیں ہو سکتا لیکن سمت تو متعین ہو سکتی نا. مثال کے طور پہ انسان پتا ہے کہ اگر امریکہ سے وہ سفر کر رہا ہے پاکستان کی طرف, تو انسان کو پتا ہے کہ جہاز جو ہے وہ مغرب سے مشرق کی طرف آ رہا ہے, تو قبلہ مشرق میں ہے تو گویا کہ مشرق کی طرف, یعنی اتنی تو اس کو سوچ ہونی چاہیے کہ جس طرح پائلٹ بیٹھا ہوا ہے یہاں پہ مشرق کیا جائے اس طرف منہ کر لے. اور اگر جو ہے اسے پتا ہے کہ یورپ سے جو ہے وہ پاکستان کی طرف آ رہا ہے, تو تب بھی اس کو پتا ہے کہ یہ جو ہے وہ شمال سے جنوب کی طرف آ رہا ہے, تو جس طرف اس کا منہ ہے اس طرف نماز پڑھنی چاہیے. مثال ایک دے رہا ہوں. اور اگر اس کو پتا ہے کہ انڈیا سے جو ہے اب یہ جا رہا ہے, مثال کے طور پہ کینیڈا کی طرف جا رہا ہے, تو اس کو تھوڑا سا اتنا تو اندازہ ہونا چاہیے نا کہ اب یہ شمال مغرب میں جا رہا ہے, تو جس طرف جا رہا ہے اس کے بیک والی سائڈ پہ جو ہے وہ بنتا ہے قبلہ. یعنی اس طرح کر کے تو تھوڑا سا انسان کو اندازہ کر لینا چاہیے, یہ کسی سے پوچھ لینا چاہیے کہ ہم جہاز جو ہے یعنی وہ جو ہے اس انڈیا سے امریکہ جا رہا ہے اور اتنا ٹائم گزر چکا ہے, تو گویا کہ ہم سعودی عربیہ کے اوپر سے گزر چکے ہیں اور اس وقت ہم جو ہے ہمارے بیک سائڈ پہ مشرق ہے, تو پیچھے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لے. یعنی اس طرح کا تعین انسان کو اپنی استطاعت کے مطابق کر لینا چاہیے اور پھر انسان جو ہے فرض نماز پڑھ سکتا ہے. یعنی اگر اس کو پتا ہو کہ نماز کے آخری ٹائم تک بھی ہم کسی جگہ پہ نہیں پہنچیں گے, اور انشاءاللہ تعالی اس مجبوری کی وجہ سے پڑھ رہا ہے تو اللہ اسے پورا ثواب دے گا. ہاں نفل نماز جو ہے وہ انسان قبلے کی طرف منہ نہ بھی ہو تو تب بھی پڑھ سکتا ہے, فرض نماز انسان مجبوری میں پڑھ سکتا ہے اور نفل نماز انسان مجبوری کے بغیر بھی پڑھ سکتا ہے. جزاکم اللہ احسن ذا. کبھی دو ریزن بیٹھ کر بھی نماز پڑھی ہے؟ جی ہاں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم بغیر کسی وجہ سے بیٹھ کر بھی نماز پڑھی ہے. رات کی نماز جو ہوتی تھی بغیر کسی بیماری کے, بغیر کسی تکلیف کے, رات کی نماز تہجد کی نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر بھی پڑھی ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرا بیٹھ کر نماز پڑھنے سے اللہ تعالیٰ مجھے پورا ثواب دیتا ہے. دوسروں کو لیے یہ ہے کہ بیٹھ کر نماز پڑھیں بغیر کسی ریزن کے نفل نماز تو انہیں جو ہے وہ آدھا ثواب ملے گا، باقی فرض نماز میں کھڑا ہونا ضروری ہے، الا یہ ہے کہ انسان کو کھڑا ہونا اس کے لیے نہ ہو سکتا ہو۔ تو امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی۔ جزاکم اللہ احسن جزا۔